شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت افضل حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں جن کا عنوان ہے عروج بندگی. یہ اشعار جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ کعبۃ اللہ شریف کے سامنے مکہ مکرمہ میں ہوئے حضرت والے. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ و بو سے نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ و بو سے کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ و بو سے کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ و بو سے نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ و بو سے کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ و بو سے کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا واضح ہے انسان کا مقصد زندگی اس کے تسلسل کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. تو بسم اللہ علی دینی آخر اپنا معمول بنا لیجئے. یہ جو دعا کا فرمایا تھا حضرت نے بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی, اس کو اپنا معمول بنا لیجئے. یہ دعا ہے بھی بہت آسان. تو ان صحابی نے عرض کیا کہ جب سے میں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا ہے اپنا دین, اپنی جان, اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال اور مال سب کی طرف سے دل بالکل مطمئن ہے. ظاہر سی بات ہے بسم اللہ کے کیا معنی ہے کہ اے اللہ میں آپ کے نام کی برکتوں اور رحمتوں کے حوالے کرتا ہوں, اپنے دین کو, اپنی جان کو, اہل و عیال کو اور اولاد کو اور مال کو. دنیا میں انسان کے یہی پانچ غم ہیں. اگر آپ تجزیہ کریں گے تو دنیا میں انسان کو پانچ ہی قسم کی فکریں ہوتی ہیں. کبھی اپنی صحت کے بارے میں کہ کہیں گردے میں پتھری نہ پڑ جائے, کہیں بلڈ کینسر نہ ہو جائے, کوئی خطرناک مرض نہ ہو جائے. کراچی میں دہلی کے ایک تاجر کا 18 سال کا جوان لڑکا تھا, اسے ہڈیوں کے گودے کا کینسر ہو گیا. اس کا بڑا بھائی ایک دن مجھے ملا, اس نے کہا کہ میرے بھائی کے لیے آپ دعا کر دیجئے, 9 لاکھ روپے خرچ کر چکا ہوں. ہر ماہ اس کی ہڈیوں کا تمام مغز نکالا جاتا ہے اور دوسرا مغز ڈالا جاتا ہے. اب آپ بتائیے, انسان کا کچھ پتہ نہیں کہ کب کیا ہو جائے. اس لیے جو شخص خدا تعالی کو بھولا ہوا ہے وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے, پتہ نہیں کس وقت کس مصیبت میں مبتلا ہو جائے. بھائی پتنگ جب کٹ جاتی ہے تو کچھ پتہ ہوتا ہے کہ کون اس کو لوٹے گا, وہ کہاں گرے گی, کسی کی چھت پر جائے گی یا محلے کے لڑکے اس کو نوچ کھسوٹ لیں گے. یہی عرض کرتا ہوں کہ جس نے نماز چھوڑ دی گویا وہ اللہ سے کٹ گیا, یتیم ہو گیا. جو بچہ بغیر ابا کے ہوتا ہے تو جو چاہتا ہے اس کو مارتا ہے. لہذا نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالی کے قریب رکھتی ہے اور اس کی برکت سے دعا کی توفیق بھی ہو جاتی ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتا تو سمجھ لو کہ اس نے اپنے جسم کو کھانے اور ہگنے کا امپورٹ ایکسپورٹ کا آفس بنا لیا ہے اور اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے, اور یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی ناشکری اور نافرمانی ہے. جو نماز کو غفلت سے جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کا حشر فرعون, نمرود اور شداد جیسے کافروں کے ساتھ ہوگا. یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو غفلت کے ساتھ نماز چھوڑتے ہیں. اور انسان ہے, اگر نیند آ گئی تو مجبوری ہے, تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ اچانک بلاوا آ گیا تو کیا ہوگا. نہ جانے بلالے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. پیا سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, نہ جانے اللہ تعالیٰ کس کو کس وقت بلا لیں. دیکھو مدینہ شریف میں ایک گھڑی والا عبد الفتاح ہمارا پیر بھائی تھا, پچھلے سال ہم اس کے ساتھ تھے. رات دن ہنستا بولتا تھا, اچانک اطلاع آئی کہ چولہا پھٹ گیا اور وہ جل گئے. جلنے کے بعد اچھے بھی ہو گئے, پھر خبر ملی کہ گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. پھر معلوم ہوا کہ جوانی میں جنت البقیع میں دفن ہو گئے. میں جب الہ آباد کے طبیہ کالج میں پڑھتا تھا تو حسن منزل میں رہتا تھا, وہیں ہماری پھوپھی وغیرہ رہتی تھی. تو 19 سال کا ایک لڑکا بھی ساتھ پڑھتا تھا. ہمارا گھر اور اس کا گھر قریب قریب تھا. ہم دونوں روزانہ ہمت گنج جہاں کالج تھا 2 میل دور پیدل کالج جاتے تھے. میں جون میں چھٹیاں گزارنے اپنے گھر پرتاپ گڑھ گیا. جب چھٹی گزارنے کے بعد الہ آباد واپس آیا تو ہر شخص کو اپنے ہم سبق دوستوں سے تعلق ہوتا ہے, تو بہت خوشی تھی کہ اپنے اس دوست سے جاتے ہی ملاقات ہوگی. مگر میرا گھر 200-300 گز آگے تھا, اس کا گھر پہلے آتا تھا. میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی اماں نکلی, کہا کہ کیا ہے تو نے. تو میں نے کہا کہ ہمارا ساتھی جس کے ساتھ ہم روزانہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے وہ کہاں ہے. تو اس نے رونا شروع کر دیا.
بڑی زور سے روئی کہ میرا بیٹا تو قبر میں چلا گیا، اچانک بیماری آئی اور وہ چلا گیا۔ کہنے لگی کہ ڈاکخانے سے اس کی فائنل امتحان کی رجسٹری بھی آئی تھی، وہ سیکنڈ ڈویژن سے پاس ہوا تھا، لیکن میں نے ڈاکیے سے وہ رجسٹری وصول نہیں کی۔ میں نے ڈاکیے سے کہا کہ وہ پاس ہو گیا، حکیم ہو گیا، لیکن میرا بیٹا تو قبر میں ہے، جاؤ اس کی ڈگری قبر پر لے جا کر پھینک دو۔ میں اسے لے کر کیا کروں گی؟ بس میں بھی گھر جا کر رونے لگا کہ اے خدا، یہ تو عجیب زندگی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں کہ کس وقت کس کا بلاوا آ جائے۔ اس کے بعد پھر اسی زمانے میں میرے والد صاحب کے انتقال کا خط آیا۔ میں فائنل امتحان کا آخری پرچہ دے کر آیا تھا، خوشی منا رہا تھا کہ اب گھر جاؤں گا اور والدین سے ملوں گا، تو میرے پھوپھیدہ بھائی نے خط دکھایا کہ تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا۔ گھر جا کر معلوم ہوا کہ ابا نے کسی کو خط نہیں لکھنے دیا، مجھے اطلاع نہیں ہونے دی۔ ابا نے یہ کہا کہ اگر میں اپنے بیٹے کو اپنی بیماری یا موت کے حالات کی خبر دوں گا تو وہ غم میں فیل ہو جائے گا، لہذا انہوں نے مجھے خبر نہیں کی۔ ان حالات نے میرے کان کھڑے کر دیے کہ انسان اپنی زندگی کے بارے میں ہر وقت چوکنا رہے اور پردیس میں اپنے وطن کی تیاری کے لیے ہر وقت مستعد رہے، اور یہ تیاری کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔ کیوں بھائی بتاؤ، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ اس دوران خوب حلال دنیا کماؤ، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دیکھیے، فجر کی نماز اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑی رکھی ہے، صرف چار ہی رکعت ہیں، دو سنت دو فرض، تاکہ نیند کے عاشقین نیند کی پھر دوسری شفٹ شروع کر دیں۔ فجر پڑھ کر پھر سو جاؤ، پھر ظہر تک کام کا موقع دیا، پھر عصر میں چار ہی رکعت ہیں اور مغرب میں تین فرض اور دو سنت پڑھ لو۔ چلو بھائی نفلیں مت پڑھو، لیکن اگر اوابین پڑھ لیں تو ہو اوابین پڑھ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے تعلق اور بڑھ جائے گا۔ مغرب کی تین فرض رکعت کے بعد دو رکعت سنت اور دو نفل سب پڑھتے ہیں، بس دو رکعت نفل اور پڑھ لو تو چار رکعت نفل اور دو رکعت سنت ملا کر چھ رکعت اوابین ہو جائیں گی۔ عام مسلمانوں کو اکثر یہ غلط فہمی ہے کہ مغرب کے تین فرض اور دو سنت موقع پڑھو پھر چھ رکعت نفل پڑھو تو اوابین ادا ہوگی۔ اس چھ رکعت نفل الگ سے پڑھنے کے خوف سے کتنے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب میں نے اس بات کو جدہ میں بیان کیا تو میزبان نے کہا کہ جب سے تم نے یہ بتایا ہے کہ تین فرض دو سنت اور دو نفل کے بعد دو رکعت اور پڑھ لو، یعنی فرض کے بعد دو سنت اور چار نفل پڑھ لو، تو یہ سب مل کر اوابین کی چھ رکعت ہو گئیں۔ اب میں بھی پابندی سے اوابین پڑھ رہا ہوں، اوابین کی فضیلت بھی سن لو۔ جو فرض نماز کے بعد چھ رکعت پڑھ لے وہ اوابین میں شامل ہو جائے گا، اور اس کے گناہ اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تو اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیں گے۔ اوابین کی اتنی بڑی فضیلت ہے، میں نے اس بات کو جہاں بھی بیان کیا سست اور کاہلوں کی بھی بیٹری چارج ہو گئی، کہا کہ صاحب اب اس فضیلت کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، جس پر اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ دیکھیے اللہ کی رحمت کے بہانے۔ اسی طرح عصر میں چار رکعت فرض ہیں، مگر حدیث شریف میں ہے کہ جو عصر کے فرضوں سے پہلے چار رکعت نماز پڑھ لے، عصر کے فرضوں سے پہلے جو شخص چار رکعت پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر اپنی رحمت نازل کرے۔ آج ہم بزرگوں کی دعاؤں کے حریص ہیں، لیکن نبی کی دعا نہیں لیتے کہ کچھ پہلے مسجد میں پہنچ جائیں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ موقع دے، مسجد میں پانچ منٹ پہلے پہنچ گئے اور چار رکعت سنتیں پڑھ لیں، چاہے نفل کی نیت کر لو چاہے سنت کی کر لو، بس عصر کے فرضوں سے پہلے چار رکعت پڑھ لو اور سلام پھیر کر دعا بھی کر لو کہ اے اللہ اپنے نبی کا وہ وعدہ کہ جو عصر کے فرضوں سے پہلے چار رکعت پڑھے تو اس پر خدا تعالی کی رحمت نازل ہو۔ میں نے یہ نماز پڑھی ہے اگرچہ ٹوٹی پھوٹی سہی، مگر آپ کریم ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی وہ بشارت وہ رحمت دے دیجئے اور ہماری دنیا و آخرت بنا دیجئے۔ ٹوٹی پھوٹی پر یاد آیا کہ نماز عشاء میں 4 فرض، 3 وتر اور 2 سنت ہیں، یہ 9 رکعت پڑھنا ضروری ہیں، لیکن عشاء کی 17 رکعت کے ڈر سے آج کالج کے کتنے نوجوان بغیر عشاء پڑھے سو جاتے ہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے مرغی ٹھونگ مارتی ہے۔ حالانکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان اگر کمر سیدھی نہ ہوئی اور رکوع کے بعد پورا سیدھا نہ کھڑا ہوا تو نماز واجب الادا ہے ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو، تو معلوم ہوا کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اور دونوں سجدوں کے درمیان کمر سیدھی کرنا واجب ہے۔ میرے ایک دوست ڈھاکہ سے کراچی آئے، میں نے ان کو عشاء کی 17 رکعت پڑھتے دیکھا تو ان سے کہا کہ آپ مجھ سے تعلق محبت رکھتے ہیں، اس لیے کہتا ہوں کہ 17 رکعت نہ پڑھا کیجئے، میں نے اپنے شیخ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کو ہمیشہ 9 رکعت پڑھتے دیکھا، حضرت 17 رکعت پڑھتے ہی نہیں تھے، 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر، لیکن اس کو عمدہ طریقے سے پڑھو، 4 تو فرض ہی ہیں، اس کے بعد 2 سنت موقعہ ہیں، اس کے بعد 3 رکعت وتر کی واجب ہیں، یہ آپ کی 9 رکعت ہو گئیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اسی سے جنت مل جائے گی، کوئی معاہضہ نہیں ہوگا کہ تم نے نفل کیوں نہیں پڑھے، لیکن عمدہ پڑھو بجائے اس کے کہ تم جلدی جلدی خراب 17 رکعت پڑھو کہ ساری ہی نماز دورانی واجب ہو جائے۔ 17 رکعت خراب پڑھنے سے بہتر ہے کہ 9 رکعت اچھی پڑھ لیں، دل لگا کر پڑھ لیں، بجائے اس کے کہ آپ 1,00,000 مرتبہ آہ کریں، ایک ہی آہ ایسی کیجئے جو قبول ہو جائے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، بس ہے اپنا ایک نالا بھی اگر وہاں اگر پہنچے وہاں، بس ہے اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے وہاں، گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم۔ بھائی تھوڑا پڑھو مگر اچھا پڑھو، 4 فرض عشاء، 2 سنت کے بعد 3 وتر پڑھ لو، لیکن جب عادت پڑ جائے تو وتر سے پہلے 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لو۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں لکھا ہے، اور علامہ شامی رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت تہجد بھی پڑھی ہے، لیکن یہ میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں جو 12 رکعت پڑھتے ہیں، میں ان بحر الکاہل لوگوں کو خطاب کر رہا ہوں جو کاہلی کے سمندر ہیں۔ جغرافیہ پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ ایک سمندر کا نام بحر الکاہل ہے، اس میں تغیانی یا زیادہ موجیں نہیں ہوتی، ٹھہرا ہوا سمندر ہے، تو میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کو سستی کاہلی ہو، لہذا سال 6 ماہ جب 9 رکعت کی عادت ہو جائے تو وتر سے پہلے 2 سنت موقعہ کے بعد 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لو، انشاءاللہ اس کی برکت سے قیامت کے دن آپ تہجد گزاروں میں شامل ہو جائیں گے، چاہے قطار میں پیچھے ہی ہوں۔ بتائیے کتنا بڑا انعام ہے، اور اس کے لیے نیند کی بھی قید نہیں ہے کہ آپ پہلے سوئیں پھر 3 بجے رات کو اٹھ کر کون تہجد پڑھتا ہے۔ الحمدللہ میں اپنے بیان میں دوستوں کو شارٹ کٹ یعنی مختصر راستے سے اللہ تک پہنچنے کی ترکیبیں بتاتا رہتا ہوں۔ اس پر مجھے اپنے ضلع پرتاپ گڑھ کے ایک شاعر نازش پرتاپ گڑھی کا شعر یاد آ جاتا ہے، ظالم نے غضب کا شعر کہا ہے، آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلیں، آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلیں، سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم، سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اس شخص کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے جو نیک کام کرتا ہے اور لوگ اس کے کاموں کی تعریف کرتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، کیا اس کے اعمال خیر کا ثواب قائم رہتا ہے یا باطل ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ تعریف کرنا مومن کے لیے فوری خوشخبری ہے، اور اصل خوشخبری آخرت میں ہے۔ تشریح میں ہمارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی جب اخلاص کے ساتھ صرف رضائے الہی کے لیے طاعت کی اور پھر مخلوق بھی ایسے نیک بندوں کی تعریف کرتی ہے، تو یہ مقبولیت اور محبوبیت اور تعریف اس کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں نقد انعام ہے اور نقد بشارت ہے، اور آخرت میں ثواب اور درجہ سو وہ الگ ملے گا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، وضو کی سنتیں ہیں، وضو میں 18 سنتیں ہیں، ان کو ادا کرنے سے کامل طریقے سے وضو ہو جائے گا۔ نمبر 1، وضو کی نیت کرنا، مثلاً یہ کہ نماز کے مباح ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا، بعض روایات میں وضو کی بسم اللہ اس طرح آئی ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اور بعض روایت میں اس طرح بھی ہے، بسم اللہ والحمد للہ، اور وضو کے دوران یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ترجمہ، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے گھر کو وسیع کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو پونچوں تک دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا۔ نمبر 5، 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور 3 بار ناک چھنکنا۔ نمبر 7، کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا اگر روزہ نہ ہو۔ نمبر 8، ہر وضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 9، چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا۔ فائدہ، داڑھی میں خلال کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ 3 بار چہرہ دھونے کے بعد ہتھیلی میں پانی لے کر ٹھوڑی کے پاس تالو میں ڈالے اور داڑھی کا خلال کرے اور کہے، ہاکذا امرنی ربی۔ ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا، ایک بار تمام سر کا مسح کرنا، سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا، اعضائے وضو کو مل مل کر دھونا، اب پے در پے وضو کرنا، ترتیب وار وضو کرنا، دہنی طرف سے پہلے دھونا، سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کرنا، گردن کا مسح کرنا، حلق کا مسح نہ کرے، یہ بدعت ہے۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ کر یہ دعا بھی پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ، اے اللہ تو مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما۔ فائدہ، اس دعا کے متعلق مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو ظاہری طہارت ہے، اس دعا سے باطنی طہارت کی درخواست پیش کی گئی ہے کہ اول اختیاری تھی وہ ہم کر چکے ہیں، اب آپ اپنی رحمت سے ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دیجئے۔ یہ پوری 19 سنتیں ہوئیں۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ واقعہ نمبر 2 ہے، جب آپ پر آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا اور سب کو جمع کر کے شرک پر رہنے کی حالت میں عذاب سے ڈرایا۔ ابو لہب نے آپ کی شان میں سخت الفاظ کہے، سورہ تبت تب ہی نازل ہوئی، جس میں اس کی اور اس کی جوڑوں کی مذمت ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ بہت دشمنی رکھتی تھی۔ اس ابو لہب کے
دو بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ عتیبہ عتبہ اور عتیبہ آپ کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم ان دونوں کے نکاح میں تھیں. اس وقت اختلاف دین سے نکاح درست تھا. ابو لہب نے بیٹوں کو کہا کہ اگر تم ان بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے تو تم سے علاقہ نہ رکھوں گا. ان دونوں نے اس کے کہنے پر عمل کیا اور عتبہ نے تو ایسی بے حیائی کی کہ آپ کے سامنے جا کر یہ کلمات کہہ دیے. اس گستاخی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی, یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے. ایک بار تجارت کے لیے شام جانا تھا. راستے میں ایک منزل پر جہاں شیر لگتا تھا ٹھہرنا ہوا. ایک منزل پر جہاں شیر لگتا تھا ٹھہرنا ہوا. راستے میں ایک منزل پر جہاں شہر لگتا تھا ٹھہرنا ہوا. ابو لہب نے بیٹے کی حفاظت کے واسطے تمام اسباب کا ایک ٹیلہ بنا کر عتبہ کو اس پر بٹھلایا اور سب کو اس کے گرد سلایا. رات کو شیر آیا اور عتبہ کو مار کر چلا گیا, مگر یہ شکاوت تھی کہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے. یہ سب اس سے قریب زمانہ نبوت کے ہیں. اللہ تعالی ہمیں جو سنا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي. یا اللہ آج جو ہم نے سنا ہے پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے, ہمارے تمام گناہوں سے بخشش فرما دے, اپنی رحمت کاملہ ہم سب کے کو نصیب فرما دے. یا اللہ پاک سنتوں کا عامل بنا دے, جیسے ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ سنتوں پر ہمیں 100% عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. یہی کامل ترین راستہ ہے, اس پر ہمیں 100% عمل نصیب فرما دے. تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. یا اللہ پاک تمام مسلمانان عالم میں جو بے چینی اور بے قراری پھیلی ہوئی ہے تو اپنی رحمت سے یا اللہ یہ سب ختم فرما دے اور مسلمانوں کو امن سکون اور عافیت نصیب فرما دے. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. خیریت ہے؟